السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. اس وقت پاکستان میں رات کے 11, بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں. حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے. پاکستان
اسلام آباد میں احتجاج ضرور کریں گے, عمران خان کا بیان. حکومت کا پارلیمانی جماعتوں سے رابطے کا فیصلہ. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
خیبر پختونخوا میں داعش ابتدائی مرحلے میں ہے, منظم اور مربوط کاروائیوں سے اس کی بیخونی کی جا سکتی ہے, تجزیہ کاروں کی رائے. میں ہوں پشاور سے شمیم شاید, تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا,
بھارتی پروگرام نشر کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی. دو طرفہ تعلقات میں بہتری سے صورتحال بدل سکتی ہے, تجزیہ کاروں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل, تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں, شمالی عراق میں خود کش حملے میں 32 افراد ہلاک. اور جنوبی افریقہ کا کہنا ہے کہ وہ بین الاقوامی عدالت انصاف کے تخلیق کردہ روم قانون سے نکل رہا ہے. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جمعے کے روز کہا ہے کہ ان کی پارٹی کے اسلام آباد میں مجوزہ دھرنے سے پہلے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. ان کی پارٹی نے وزیراعظم نواز شریف کے پاناما پیپرز میں ملوث ہونے کے الزامات پر 2 نومبر کو اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی جماعت 2 نومبر کو اسلام آباد میں اپنا احتجاج اور دھرنا ضرور دے گی. انہوں نے یہ بات جمعے کو اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں کہی. ادھر حکومت نے پارلیمانی جماعتوں سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے اور اس مقصد کے لیے 3 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے, جس میں پرویز رشید, خواجہ سعد رفیق اور حاصل بزنجو شامل ہیں. حکومتی کمیٹی عمران خان کی طرف سے احتجاج کی کال سے نمٹنے اور اس بارے میں متفقہ لائے عمل تیار کرنے کے لیے پارلیمانی جماعتوں سے مشاورت کرے گی. واضح رہے کہ جمعرات کو چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے پاناما پیپرز کے معاملے پر وزیراعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف تحقیقات سے متعلق درخواستوں پر وزیراعظم سمیت تمام فریقوں کو نوٹس جاری کیے تھے. حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اب جبکہ سپریم کورٹ اس معاملے کی سماعت کر رہی ہے اور وزیراعظم بھی عدالتی کارروائی کا خیر مقدم کر چکے ہیں, تو تحریک انصاف کو اپنا احتجاج ترک کر دینا چاہیے. لیکن جمعے کو جب عمران خان سے اس بارے میں سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا,
2 کو بڑا بھرپور طریقے سے انشاءاللہ اسلام آباد کے اندر انسانوں کا سمندر آئے گا, 7 مہینے سے ہم کوشش کرتے رہے. اس لیے یہ کہنا کہ جی اور ٹائم دے دو, مذاکرات ہو جائیں, ہم اب اس میں نہیں پڑھنے لگے. 2 تاریخ کو اسلام آباد میں آ کے مذاکرات ہوں گے.
عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی جماعت ایئرپورٹ سمیت وفاقی دارالحکومت کو بند کر دے گی. جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والے ادارے پل ڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ احتجاج سیاسی جماعتوں کا حق ہے, لیکن ان کے بقول اس طرح اسلام آباد کو بند کر دینے کا اعلان درست نہیں.
احتجاج کے بہت سے طریقے اور ایونیوز موجود ہیں, اور میرے خیال میں سپریم کورٹ نے اپنے اس دن ریمارکس میں بھی یہ بات واضح کی ہے کہ وہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ اگر کہیں وائلیٹ ہو رہے ہوں گے تو پھر ان کو انٹروین کرنا پڑے گا. اگر لوگوں کا یہ حق کہ وہ سڑکوں کے اوپر چل سکیں, وہ ہسپتال میں جا سکیں, وہ اپنے تعلیمی ادارے میں جا سکیں اور اپنے روزگار کما سکیں, اگر یہ ان کے بنیادی حقوق معطل ہوں گے کسی بھی وجہ سے, تو یقیناً پھر یہ ناقابل برداشت ہے کسی اسٹیٹ کے لیے اور کسی بھی عدالت کے لیے, اور اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ سمجھا بجھا کے پیئر پریشر سے, پولیٹیکل پارٹیوں کے پریشر سے اگر اس کو روکا جا سکے تو زیادہ بہتر ہوگا.
ادھر اسلام آباد سے منتخب ہونے والے حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ تحریک انصاف کے سربراہ اپنے فیصلے کا اثر نو جائزہ لیں.
کہ اسلام آباد میں جتنی ہماری ایسوسیشنز ہیں, میرے پاس تو ہمارے پرائیویٹ اسکولز کی ایسوسیشنز آ رہی ہیں, ہمارے یہاں پہ ایک کریانہ فروش سے لے کے جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں, صنعت کار ہیں اسلام آباد کے, اس میں چاہے وہ کریانہ مرچنٹ ایسوسیشنز ہوں, چاہے وہ ہماری ٹریڈرز ایسوسیشن ہوں, چاہے وہ ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹیز ہوں ٹریڈرز کی, چاہے وہ ہماری دیگر جتنے بھی ادارے ہیں, وہ آگے اپنے کنسرنز کا اظہار کر رہے ہیں اور یقین جانے جو کل ہم نے بات کی تھی سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جب بھی کوئی تنازع ہوتا ہے اور جب معاملہ کورٹ میں چلا جاتا ہے اور اعلیٰ ترین عدالت میں جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس طرح کے فتنے اور فساد کی اور انتشار کی بات نہیں کی جاتی. ہم انہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ابھی وقت ہے, آپ اپنے اقدامات پہ غور کریں, پاکستان کے عوام کی جو اس وقت آواز ہے اسے سنیں, اسلام آباد کے شہریوں کی جو آواز ہے اسے سنیں.
حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اسلام آباد بند کر دینے کے موقف کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے, لیکن یہ واضح نہیں کہ 2014 کے حکومت مخالف دھرنے کی طرح اس مرتبہ بھی پارلیمانی جماعتیں حکومت کا ساتھ دیں گی یا نہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستانی میڈیا میں بھارتی مواد کی نشریات پر مکمل پابندی پر جمعے کے روز سے عمل درآمد شروع ہوگا, لیکن فوری طور پر اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ یہ کس قدر مؤثر ثابت ہوگا. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل.
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے پیمرا نے ملک بھر میں مقامی ٹی وی چینلز اور ریڈیو پر بھارتی مواد نشر کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے. پیمرا کے چیئرمین ابصار عالم کی طرف سے سرکاری میڈیا پر جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس پابندی کا نفاذ جمعے کی سپہر سے کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ٹی وی چینل یا ریڈیو اسٹیشن اس کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا تو اس کا لائسنس فوری طور پر منسوخ ہو سکتا ہے. تاہم فوری طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پابندی کس حد تک مؤثر ہے. قبل ازیں پیمرا کے قواعد و ضوابط کے تحت پاکستانی ٹی وی چینلز اپنی نشریات کے کل دورانیے کا 6% وقت بھارتی پروگراموں کے لیے مختص کر سکتے تھے. تاہم پیمرا نے رواں ہفتے ہونے والے ایک اجلاس میں اس رعایت کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا. پیمرا کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں پاکستانی ٹی وی اور ریڈیو چینلز پر بھارتی پروگرام نشر کرنے کی اجازت دی گئی تھی. تاہم بتایا گیا کہ یہ ایک یک طرفہ رعایت تھی. پاکستان میں تجزیہ کار پیمرا کے اس تازہ فیصلے کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی کا رد عمل قرار دے رہے ہیں. سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ آنے والے دنوں میں اگر صورتحال میں بہتری آتی ہے تو حالات معمول پر آ سکتے ہیں.
یہ جو کوئی کشیدگی پیدا ہوئی ہے, کوئی وار آف ورڈز جاری ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان, یہ اس کا نتیجہ ہے کیونکہ وہاں سے بھی پاکستانی آرٹسٹوں کو واپس بھیجا گیا ہے, کچھ فلموں میں جو کام کرتے تھے انہیں, تو یہ اس کا ریپرکشنز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عارضی ہے, یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگی. یہ پابندی دونوں طرف سے یہ ختم ہو جائے گی کچھ دن بعد جب حالات ذرا سمجھیں گے اور یہ لفظی جنگ جو ہے وہ ختم ہوگی تو حالات بہتر ہو جائیں گے.
بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوارپ نے ایک بیان میں اس پابندی کو ایک غیر مناسب اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ نئی دہلی کی طرف سے پاکستانی آرٹسٹوں پر کام کرنے کے حوالے سے سرکاری طور پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر انہیں کام کرنے سے روکا جا سکتا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کی اعلی عدالت نے فیصلہ سنایا ہے کہ شیزوفرینیا نامی مرض ذہنی بیماری کی قانونی تعریف کے زمرے میں نہیں آتا, اور یوں ایک ذہنی بیمار اسرار علی کی قتل کے الزام میں سزائے موت پر عمل درآمد میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تاہم حقوق انسانی کے سرگرم کارکنوں نے اس پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان کی اعلی ترین عدالت نے کہا ہے کہ شیزوفرینیا کی بیماری قانونی طور پر ذہنی معذوری کے زمرے میں نہیں آتی, جس کے بعد قتل کے ایک ذہنی مریض کی سزائے موت پر عمل درآمد میں اب کوئی قانونی رکاوٹ باقی نہیں رہی. امداد علی کو 2001 میں وہاڑی میں ایک امام مسجد کو قتل کرنے کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی, جس پر گزشتہ ماہ عمل درآمد ہونا تھا. تاہم قیدیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان نے عدالت عظمیٰ میں اس بنا پر درخواست دائر کی تھی کہ امداد علی ذہنی مرض میں مبتلا ہے, جسے تختہ دار پر لٹکانا درست نہیں ہوگا. عدالت عظمیٰ نے سزا پر عمل درآمد کو ملتوی کر دیا تھا, لیکن چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں اس کی سماعت کرنے والے 3 رکنی بینچ نے جمعرات کو اپنے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ شیزوفرینیا مستقل ذہنی مرض نہیں ہے اور صرف اس بنا پر سزا کو ختم نہیں کیا جا سکتا. فیصلے میں کہا گیا کہ اس ضمن میں 2 مختلف لغات سے بھی مدد لی گئی, جس کے مطابق یہ بیماری قابل علاج ہے اور یہ ذہنی معذوری کے زمرے میں نہیں آتی. جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے عہدیدار سارا بلال نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں عدالتی فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امداد علی کا معائنہ کرنے والے سرکاری ڈاکٹرز بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ شدید ذہنی بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہے, اور بہتر ہوتا اگر عدالت اس ضمن میں ماہر نفسیات سے بھی رائے لے لیتی.
کورٹ کی فائنڈنگز میں جو اگر سائیکیٹرک ایکسپرٹ اگر وہ بلا لیتے تو وہ کورٹ کے لیے وضاحت کر دیتے کہ جو اسکیزوفرینیا جو ڈیزیز ہے وہ ڈز کوالیفائی ایز اے سیویئر مینٹل ایلنس. اس کے اوپر بھرپور میڈیکل ایویڈنس اور میڈیکل ٹیکسٹ اویلیبل ہے. تو وی آر ڈس اپوائنٹڈ کہ وہ ایکسپرٹیز کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہو سکے.
قبل عظیم 50 سالہ امداد علی کی اہلیہ یہ کہہ چکی ہیں کہ ان کے شوہر کو اپنے لفظوں پر قابو نہیں اور وہ یہ بتایا کرتا تھا کہ اس کے ذہن میں آوازیں گونجتی ہیں جو اسے کچھ بھی کرنے کا حکم دیتی ہیں اور ان کے بقول وہ مکمل پاگل ہے. سارا بلال کا کہنا تھا کہ اس عدالتی فیصلے سے ایسے مقدمات پر مستقبل میں بھی اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ اب ماتحت عدالتوں میں ملزمان کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ شیزوفرینیا ایک ذہنی بیماری ہے.
فائل کریں گے لیکن اب بات زیادہ تر ہماری تو خواہش وہ یہی ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اب اس کو مرسی گرانٹ کرے بیکاز امداد علی کے جو ڈاکٹر طاہر فیروز ہیں انہوں نے پچھلے ہفتے اور اس ہفتے پہلے بھی اس کا معائنہ کیا ہے. ان کی تمام میڈیکل رپورٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہی از انسین اور اس کو تو یہ اس کی تو یہ حالت ہے اس کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے. سو ایگزیکیوٹنگ سمبڈی دیٹ از دیٹ مینٹلی ایل
عدالتی فیصلے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ امداد علی کی سزائے موت پر عمل درآمد آئندہ ہفتے کسی وقت ہو سکتا ہے. اس عدالتی فیصلے پر انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک بیان میں کہا کہ اگر عدالت عثمہ کے اس فیصلے سے امداد علی کی سزائے موت پر عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ انتہائی قابل مذمت ہوگا. تنظیم کا کہنا تھا کہ فوجداری نظام انصاف میں ذہنی معذوری سے متعلق بین الاقوامی قوانین بہت اہم ہیں جو کہ ذہنی بیماری میں مبتلا افراد کی طرف سے کسی جرم کی توجیہ تو نہیں ہے لیکن ان کو دی جانے والی سزا کا تعین کرنے میں اہم ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد. وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں نے عراق کے شمالی شہر کرکوک میں جمعہ کے روز ہونے والے دو مربوط حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس میں کم از کم 32 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جن میں اسلامک اسٹیٹ کے 12 جنگجو بھی شامل ہیں. ایک خودکش حملہ شمالی عراق کے شہر الدبس میں ایران کے تحت ایک تعمیراتی علاقے میں ہوا جس میں 4 ایرانیوں سمیت کم از کم 14 افراد مارے گئے. کرکوک میں ہونے والے ایک ایسے ہی حملے میں 6 عراقی پولیس اہلکار اور اسلامک اسٹیٹ کے 12 جنگجو ہلاک ہوئے. یہ حملہ پولیس کے ایک احاطے پر ہوا. موصل کے شمال میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں ایک امریکی فوجی ہلاک ہوا. یہ بات ایک فوجی اہلکار نے وائس آف امریکہ کو بتائی ہے. نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے اہلکار نے کہا کہ یہ فوجی کرد پیشمرگہ کے ارکان کی اعانت کر رہا تھا جو موصل کو داعش کے لڑاکوں سے باگزار کرانے کی کارروائی میں مشاورت اور اعانت کے فرائض انجام دے رہا تھا. عراقی وزیراعظم حیدر علی آبادی نے کہا ہے کہ ان کی فورسز موصل کی طرف توقع سے زیادہ تیزی سے پیش قدمی کر رہی ہیں. وائس آف امریکہ کی ہیدر مردو کی رپورٹ, شہناز نفیس کی زبانی.
خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے انتہا پسندوں کو موصل سے نکالنے کے لیے عراقی اور کرد پیشمرگہ فورسز جوں جوں موصل میں قصبوں اور گاؤں کی جانب آگے بڑھیں گی بڑی تعداد میں لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوں گے. تاہم اس کے باوجود کیمپوں میں موجود بیگر خاندانوں کا کہنا ہے کہ وہ اس لڑائی کے حق میں ہیں. عمر نامی ایک شخص کے الفاظ, ہم نے موصل میں موجود اپنے جاننے والوں سے سنا ہے کہ وہ ہر صورت میں داعش سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کے لیے ہر قیمت پر تیار ہیں. داعش کے دہشت گردوں کی وجہ سے 30,000 کے لگ بھگ افراد بے گھر ہو چکے ہیں. یہ لوگ پرتشدد کاروائیوں کی وجہ سے شدید صدمے کے شکار ہیں. یہاں پر موجود امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر کیمپس مکمل طور پر بھرے ہوئے ہیں اور وہ ہنگامی بنیادوں پر مزید کیمپس تعمیر کرنے کے لیے مزید وسائل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کارکنوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ لڑائی جتنا طول پکڑے گی حالات اتنے ہی بدتر ہوتے جائیں گے. برزانی چیریٹی فاؤنڈیشن کے رزگر عابد کے الفاظ, یہ آپریشن جتنا طول پکڑتا جائے گا بیگر خاندانوں میں اضافہ ہوتا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. سردیاں آ رہی ہیں جس سے مسائل بڑھیں گے. ہم تمام لوگوں کو گھر مہیا نہیں کر سکتے. یہ الفاظ تھے برزانی چیریٹی فاؤنڈیشن کے رزگر عابد کے. اسی دوران نئے بے گھر ہونے والے خاندانوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس خوراک، صاف پانی، بستروں اور خیموں کی کمی ہے. انہوں نے اپنے گھروں سے خیموں تک کے اس سفر کو انتہائی دشوار گزار قرار دیا ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ نے جمعے کے روز مشرقی حلب کے مشرق سے زخمیوں اور بیماروں کا پہلے سے طے شدہ منصوبہ فی الحال ملتوی کر دیا ہے، کیونکہ شہر کے متحارف فریقوں کی طرف سے سیکیورٹی کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی. انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر زید ریاض الحسن کا کہنا ہے کہ شام کے شمالی شہر حلب کا محاصرہ اور اس پر بمباری سے تاریخی نوعیت کے جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے. زید نے 74 ارکان پر مشتمل اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو جرائم کی بین الاقوامی عدالت کے حوالے کرے. حلب کے مسئلے پر ایک ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے. اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
انسانی حقوق کے ہائی کمشنر زید الحسن کا کہنا ہے کہ شام میں 5 سال سے جاری خانہ جنگی میں 3 لاکھ سے کہیں زیادہ افراد ہلاک، جبکہ لا تعداد زخمی اور ذہنی صدمے سے 2-4 ہوئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بے دریک بمباری سے حلب کا قدیم شہر مذبح خانے میں تبدیل ہو گیا ہے. ہائی کمشنر نے روس کا نام لیے بغیر باغیوں کے زیر قبضہ شہر حلب میں حکومتی افواج اور اس کے اتحادیوں پر الزام عائد کیا کہ ان کی بلا امتیاز فضائی کارروائیوں سے زیادہ تر عام شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں جنگی جرائم کا ارتکاب شامل ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ بین الاقوامی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے. شام پر بننے والے انٹرنیشنل کمیشن آف انکوائری کے سربراہ پاولو سرجیو پینہیرو نے زید کے مطالبے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ اس تنازع میں جرائم کا ارتکاب کرنے والے تمام فریقوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. پاولو کا کہنا تھا،
Perpetrators of war crimes and crimes against humanity will only cease to violate the laws.
انسانیت کے خلاف اور جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے والے صرف اس صورت میں قوانین کو پامال کرنے سے باز رہیں گے جب ان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ انہیں جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. اس لیے شام کے تنازع کو آئی سی سی یا کسی عارضی بین الاقوامی انصاف فراہم کرنے والے طریقہ کار کے حوالے کرنا چاہیے، جو اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے بہت اہم ہے. افریقہ اور مشرق وسطی کے لیے برطانیہ کے سفیر ٹوبیس ایلوڈ نے شام اور روس پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا،
ہاسپٹلز ہیو بین بمبڈ ریپیٹڈلی، ہنڈریڈز آف سویلینز،
کہ جب سے بشار الاسد کی حکومت اور روس نے مشرقی حلب پر حملے شروع کیے ہیں، ہسپتالوں اور سکولوں پر بمباری کی گئی جس سے عام شہری ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر بچے شامل ہیں. روس کے سفیر نے برطانیہ اور اس کے اتحادیوں پر الزام عائد کیا کہ وہ دہشت گردوں کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں اور انہیں متحد ہونے کی اجازت دے رہے ہیں تاکہ بقول ان کے وہ اپنے بہیمانہ اقدامات کو جاری رکھیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
برسلز میں یورپی یونین کی سربراہ کانفرنس میں شام میں روس کی بمباری ایجنڈے میں سر فہرست ہے. شام کی خانہ جنگی کے نتیجے میں لاکھوں عام شہری بے گھر ہو کر یورپ پہنچے ہیں. تفصیل اس رپورٹ میں.
یورپی یونین میں شامل سربراہان مملکت نے جمعے کے روز بھی برسلز میں اپنی سربراہ کانفرنس جاری رکھی، جہاں شام میں روس کی بمباری کی مہم پر یورپی یونین کا رد عمل ایجنڈے میں سر فہرست تھا. شامی سرکاری فوجوں نے جمعرات کے روز سے حلب میں 3 روزہ جنگ بندی شروع کی ہے، لیکن روسی اتحادیوں نے فرانس اور جرمنی کے دباؤ کے باوجود معاہدے کی توثیق کرنے سے انکار کر دیا ہے. یورپی کونسل کی پہلی میٹنگ میں جمعرات کے روز برسلز پہنچنے پر برطانوی وزیراعظم تھریسا مے نے یورپی اتحاد کے لیے کہا،
We must continue to work together and it's vital that we work together to continue to put pressure on Russia to stop its appalling atrocities, its sickening atrocities in Syria.
وہ کہہ رہی ہیں، ہمیں مل کر کام کرنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے اور یہ اہم ہے کہ ہم روس پر یہ دباؤ ڈالنے کے لیے مل کر کام کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں کہ وہ شام میں اپنے ہیبت زدہ کرنے والے مسائل بند کر دیں. دریا سنا یورپ نے روس پر پابندی نرم کرنے کے بارے میں بھی بات کی، جو اس پر کرائمیا اور مشرقی یوکرین زبردستی قبضہ کرنے کے جرم میں عائد کی گئی ہیں. اور لندن میں قائم پالیسی انسٹیٹیوٹ چیٹن ہاؤس کے جان لو کے مطابق اب اس کا بہت کم امکان ہے. شام کی خانہ جنگی ان وجوہات میں شامل ہے جس کے نتیجے میں لاکھوں پناہ گزین یورپی ساحلوں پر پہنچے، اور ایسے میں جبکہ ترکی کے راستے پناہ گزینوں کی آمد سست ہوئی ہے، ہزاروں پناہ گزینوں کے شمالی افریقہ کے ساحلوں سے ہر ہفتے اٹلی پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے، اور برسلز کی سربراہ کانفرنس سے قبل اٹلی نے یورپ پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس بحران سے نمٹنے کے سلسلے میں، جس کا کوئی جواز ہے، یکجہتی سے کام نہیں لے رہا۔
جنوبی افریقہ کا کہنا ہے کہ وہ بین الاقوامی عدالت انصاف کے تخلیق کردہ روم قانون سے نکل رہا ہے۔ وزیر انصاف نے جمعے کے روز کہا کہ ایک بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا جس میں سفارش کی جائے گی کہ جنوبی افریقہ عدالت کی طرف سے تخلیق کردہ روم کے اس قانون کے نفاذ کو منسوخ کرتا ہے جو اس کے دستخط کنندہ ملکوں پر ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ اس شخص کو گرفتار کرے جس کا حکم آئی سی سی دے۔ وینزویلا نژاد ایک امریکی شہری جن کے ساتھ چار ماہ کی قید میں وینزویلا میں تشدد روا رکھا گیا، رہائی کے بعد امریکہ واپس پہنچے ہیں۔ 30 سالہ مارکسز ایک سیاسی سرگرم کارکن ہیں جنہیں وینزویلا میں صدر نکولس مدورو کے خلاف ایک ملک گیر مہم میں حصہ لینے اور تشدد پھیلانے کے الزام میں جون میں گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر جمعے کے روز ترکی پہنچے ہیں جہاں وہ انکرا پر زور دیں گے کہ وہ عراقی اقتدار اعلی کا احترام کرے۔ ترکی کے چوٹی کے سیاستدانوں اور دفاعی حکام سے بھی ملاقات کریں گے۔ کارٹر ایک ایسے وقت میں انکرا گئے ہیں جب واشنگٹن کو گہری تشویش ہے کہ موصل کو داعش کے قبضے سے چھڑانے کی مہم کے دوران تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ترکی چاہتا ہے کہ عراق کے دوسرے سب سے بڑے شہر کی لڑائی میں اس کا بڑا حصہ ہو، لیکن عراقی حکومت ترک فوج کی مداخلت کی مخالفت ہے، اور امریکہ کو خطرہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اس معاہدے کو ختم کر دے گی جو فرقہ واریت اور لسانی گروپوں کو موصل سے باہر رکھے ہوئے ہے۔ ترکی نے جمعرات کے روز دعویٰ کیا ہے کہ اس نے فضائی حملوں میں وائی پی جی سے تعلق رکھنے والے 200 شامی کردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ وائی پی جی کے لڑاکے شام میں داعش کے خلاف نبردازماں ہیں اور انہیں امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ترکی انہیں دہشت گرد گردانتا ہے۔ یہ حملے اور پھر اعلان ایک ایسے وقت پر کیا گیا ہے جب ایک روز بعد یعنی جمعے کے روز امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر ترکی کے دورے پر گئے ہیں۔ اس بارے میں ڈوریان جونز کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
ترک فوج کا کہنا ہے کہ اس کی فضائیہ نے 18 اہداف پر 26 حملے کیے جن میں وائی پی جی سے تعلق رکھنے والے 200 شامی کرد مارے گئے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ وائی پی جی پر کیے جانے والا یہ اب تک کا سب سے مہلک حملہ تھا، حالانکہ شامی کرد ملیشیا نے ہلاکتوں کی تعداد کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے صرف 10 لڑاکے مارے گئے۔ امریکہ وائی پی جی کو داعش کے خلاف ایک اہم اتحادی خیال کرتا ہے اور اس کی عسکری امداد بھی کرتا ہے، تاہم ترکی شامی کردوں کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے جس کے ترک کرد پی کے 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 ساتھ روابط ہیں، اور یہ گروپ ترکی کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ ترک ویب سائٹ ایل مانیٹر سے تعلق رکھنے والے سیاسی کالم نگار سمی ایدیس کا کہنا ہے کہ یہ فضائی حملے اپنے اندر ایک بڑا سخت پیغام رکھتے ہیں۔ سمی ایدیس کہتے ہیں،
I think it's a message which indicates that Turkey will do what it will do regardless of what others.
میرے خیال میں یہ پیغام یہ اشارہ دیتا ہے کہ ترکی یہ پرواہ کیے بغیر کہ دیگر کیا محسوس کرتے ہیں، جو چاہے وہ کر گزرے گا، اور جس میں شاید امریکہ بھی شامل ہے۔ امریکہ اس سے بالکل بھی خوش نہیں ہوگا کہ وہاں موجود اس کے ایک اہم اتحادی پر ترکی اس طور سے بمباری کرے۔ میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ اس سے تلاطم پیدا ہوگا، اور شاید انہی مقاصد کے لیے یہ سب کیا بھی گیا ہو۔ امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر جمعے کے روز انکارا پہنچیں گے۔ ان کی ملاقات ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے طے ہے۔ ملاقات کے دوران شام کی صورتحال اور داعش سے موصل کا قبضہ چھڑانے کے لیے کیے گئے حملوں جیسے موضوعات پر بات چیت ہوگی۔ بدھ کے روز صدر رجب طیب اردوان نے ایک نئی اور ٹھوس خارجہ پالیسی پر بات کی۔ ان کا کہنا تھا،
Biz orayı kalkıp da farklı bir mezhebi anlayışa terk edemeyiz. Biz
burada... اب سے ترکی یہ انتظار نہیں کرے گا کہ مسائل اس کے دروازے پر آن کھڑے ہوں۔ وہ بالکل انتظار نہیں کرے گا کہ تیز دھار اس کی چمڑی اور ہڈیوں تک پہنچے، اور نہ ہی وہ یہ انتظار کرے گا کہ دہشت گرد تنظیمیں حملہ کریں۔ اس سال اگست میں داعش پر حملہ کرنے کے لیے شام میں داخل ہونے والی ترک افواج کو صدر اردوان نے خبردار کیا تھا کہ وہ وائی پی جی کو بھی نشانہ بنائیں۔ ترکی وائی پی جی پر یہ الزام عائد کرتا ہے کہ وہ ایک خود مختار ریاست بنانا چاہتی ہے. اسے خدشہ ہے کہ اس سے ترکی میں رہنے والی کرد اقلیت کے علیحدگی پسندی کے مطالبوں کو ہوا ملے گی. جمعرات کے روز ہونے والے حملوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ وائی پی جی کی داعش کے زیر قبضہ الباب نامی قصبے پر قبضے کے لیے کی جانے والی پیش قدمی کو روکنے کی ایک کوشش ہے. ترک افواج خود بھی اس قصبے کو نشانہ بنا رہی ہیں. توقع کی جا رہی ہے کہ اپنے ترکی کے دورے کے دوران ایش کارٹر ترکی اور شامی کردوں کے درمیان کسی بھرپور تنازع کو روکنے کی کوشش کریں گے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
کئی برس بعد روس نے بڑی تعداد میں بحری تعیناتی کی ہے جس کے باعث خدشات بڑھے ہیں. ایسے میں جب اس کا چھوٹا بحری بیڑا انگلش چینل سے ہوتے ہوئے ناروے سے آگے تک آ پہنچا ہے جس کا رخ مشرقی بحیرہ روم کی جانب ہے تاکہ شام میں روس کی فضائی کاروائی میں مدد دی جا سکے. جب یہ چینل سے گزرے تو برطانیہ کی شاہی بحریہ نے جمعے کو روسی جہازوں کے بیڑے کا پیچھا کیا جس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ نیٹو رکن ملکوں کی جانب سے کسی حد تک جوابی عمل تھا جو مغربی فوجی اتحاد ہے. وکٹر مزین ماسکو میں انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز میں سیاسی تجزیہ کار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عام تاثر یہ ہے کہ روس پھر سے عظیم طاقت کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کہ وہ عالمی طور پر ہر جگہ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ شمالی بحری بیڑا جو روسی فوج کا اہم ترین بیڑا ہے وہ یہاں اپنی موجودگی نمایاں کرنا چاہتا ہے. اس بحری بیڑے کی قیادت روس کا واحد طیارہ بردار جہاز ایڈمیرل کوزنیتسوف کر رہا ہے جس میں پیٹر دی گریٹ جوہری توانائی سے چلنے والا لڑاکا جنگی عرشے کا جہاز، تباہ کن بیڑا اور سب میرین شکن جہاز شامل ہیں. حکومت شام کے لیے ماسکو کی فوجی حمایت کے حصے کے طور پر یہ گروپ بحیرہ روم کی جانب بڑھ رہا ہے. جاپان کے مغرب میں جمعے کو طاقتور زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلے کی شدت 6.6 بتائی گئی. جاپان کے محکمہ موسمیات کے مطابق سونامی کا انتباہ جاری نہیں کیا گیا ہے. اس زلزلے کے سبب ملک کے مغرب میں واقع شہر گیوروشی میں بعض افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے لیکن اس زلزلے کے سبب جوہری پلانٹس کو کسی طرح کے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی. البتہ ذرائع ابلاغ کے مطابق زلزلے کے بعد 40,000 گھروں کو بجلی کی بندش کا سامنا کرنا پڑا. جاپانی حکام کے مطابق زلزلے کے سبب زمین سرکنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اس لیے مغربی علاقوں میں لوگوں کو احتیاط برتنے کے لیے کہا گیا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. ایک سوال صدیوں سے فلاسفروں کو تنگ کر رہا ہے کہ آیا تخلیقی کام کرنے والے تھوڑے سے پاگل ہوتے ہیں. اب جینیٹکس پر تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ انہوں نے اس کا جواب تلاش کر لیا ہے. یعنی جو چیز کسی کو تخلیقی صلاحیت دیتی ہے وہ اسے تھوڑا پاگل بھی بناتی ہے. آرٹسٹ ونسنٹ وین گو سٹاری نائٹ جیسی عظیم پینٹنگز کے خالق ہیں. ریاضی دان جان ناش نے اقتصادیات میں انقلابی نظریات پیش کیے. یہ دونوں اپنے اپنے فن کے نابغیر روزگار مانے جاتے ہیں مگر دونوں ہی کو واہموں اور شدید مایوسی کے دورے پڑتے رہے ہیں. جینیٹکس کے ماہر کاری اسٹیونسن نے ایسے انتہائی ذہین انسانوں کے دماغ کا جنہوں نے حیران کر دینے والی پینٹنگز بنائیں یا ریاضی کے مسئلے حل کیے عام انسانوں کے دماغوں سے موازنہ کیا. وہ کہتے ہیں کچھ تخلیق کرنے کے لیے آپ کی سوچ مختلف ہونی چاہیے. آپ کو دوسروں سے ماورا ہو کر سوچنا ہوگا اور جب آپ صبح کے وقت اپنے حلقے سے باہر نکل کر سوچتے ہیں تو پھر رات کو اپنے اس حلقے میں واپس نہیں جا سکتے. چنانچہ آئس لینڈ میں ڈیکوڈ جینیٹکس گروپ میں اپنے رفقا کے ساتھ اسٹیفنسن نے ہزاروں اداکاروں، موسیقاروں، مصنفین اور فنکاروں کے بارے میں معلومات جمع کی اور پھر ان کے جینز کا بھی مطالعہ کیا. محققین کو پتہ چلا کہ ان لوگوں کی جینز میں وہی خصوصیت پائی گئی جو ایسے لوگوں میں موجود تھی جو سکسوفرینیا کا شکار تھے، حالانکہ ان فنکاروں میں ایسی کسی بیماری کے آثار نہیں تھے. اسٹیفنسن اسے دو دھاری تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں.
Creativity, just like almost everything in our world, everything in our lives, comes with a price. And that price is paid by this 1%.
تخلیقی صلاحیت کی ہماری دنیا میں دیگر تقریباً سب چیزوں کی طرح، ہماری زندگی کی سب چیزوں کی طرح کچھ قیمت چکانا پڑتی ہے اور 1% لوگ یہ قیمت سکیٹسوفرینیا کی صورت میں چکاتے ہیں. ہمارا دماغ ہمیں دو طرح کی صلاحیتیں عطا کرتا ہے،
بعض لوگوں کے لیے یہ صلاحیتیں اچھی اور بعض کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ اسٹیفنسن کہتے ہیں کہ تخلیقی صلاحیت اور دماغی مرض کا باہم تعلق طبی ماہرین کو اسکٹسوفرینیا کے علاج میں مدد دیتا ہے تاکہ ہوش بھی ہو اور جنوں بھی رہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس ہفتے کے اوائل میں پشاور شہر میں ایک چھاپے کے بعد دو افراد کو داعش شدت پسند گروپ کے پمفلٹس تقسیم کرنے کے شعبے میں پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ تجزیہ کاروں اور پولیس نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش ایک ممکنہ خطرہ تو ہے، لیکن مسلسل کوششوں سے اس کی راہ روکی جا سکتی ہے۔ تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں۔
چند ماہ کے تعطل کے بعد ایک بار پھر رواں ہفتے انسدادی دہشت گردی سے منسلک حکام نے پشاور میں داعش سے روابط کے الزام میں دو مشتبہ عسکریت پسندوں کو حراست میں لیا اور ان کے قبضے سے اس شدت پسند گروپ کا تشہیری مواد برآمد کیا۔ چند مہینے قبل پشاور کے نواحی علاقے بٹ بیر کے بعض دیہاتوں میں بھی داعش کے پرچار پر مبنی تحریری مواد تقسیم کرنے والے بعض افراد کے خلاف کاروائیاں کی گئی تھی، مگر اس کے بعد سے حکام کے بیانات سامنے آتے رہے کہ ملک میں داعش کا وجود نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے محکمہ انسداد دہشت گردی کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وقتاً فوقتاً شک کی بنیاد پر ہونے والی گرفتاریوں کے باوجود خطرے کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرفتاری کی بات تحقیقات کے دوران معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر مشتبہ افراد لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے داعش کا نام استعمال کرتے ہیں، لیکن تجزیہ کار اس بات سے اتفاق نہیں کرتے اور ان کے بقول یہ گروپ پاکستان میں خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ سماجی تنظیموں سے وابستہ ایک تجزیہ کار ذر علی خان افریدی کا کہنا ہے کہ داعش کا اس خطے میں وجود ہے اور یہ بلا شبہ ایک خطرے کی بات ہے۔
تو یہ ننگرہار میں بھی ہے اور یہ ہمارے علاقے ننگرہار افغانستان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو یہ آپس میں جدا نہیں کیے جا سکتے ہیں اور یہ میرے خیال میں ہمارے صوبے اور فاٹا کے مختلف علاقوں میں یہ گروپس موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، اگرچہ ان کی یہاں پہ زیادہ وہ سامنے نہیں آ رہا لیکن پھر بھی ان کی پریزنس ہے۔
انہوں نے کہا کہ جس طرح ماضی میں القاعدہ سے منسلک عسکریت پسند تنظیمیں یہاں کے لیے خطرہ رہی ہے، اسی طرح داعش کا وجود بھی اس خطے میں خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے، مگر دفاعی امور کی تجزیہ کار اور سابق بریگیڈیئر محمود شاہ کا کہنا ہے کہ داعش سے منسلک مقامی عسکریت پسندوں کی تعداد انتہائی کم ہے، لہذا اسے خطرناک نہیں کہا جا سکتا۔
یہ جو پریزنس ہے افغانستان میں اور پھر پاکستان میں، اس طریقے سے اس کی بات کی جاتی رہی ہے اور میرے خیال میں کہ پکڑے جانا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ابھی ان کو نکال کے باہر کر دیا گیا ہے، ان کا کوئی بڑا سمجھ لے کہ کوئی بڑا مرکز یہاں پر کوئی نہیں ہے، لیکن ان کے حصے کے طور کے اوپر ضرور پاکستان میں آتے جاتے ہیں اور شاید ادھر رہ بھی رہے ہو، اور پھر اس کے علاوہ اور فرد بھی کنورشن ہو سکتی ہے، کسی اور بھی کوئی آدمی اپنے آپ کو داعش کا تصور کر کے اعلان کر سکتا ہے۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ داعش کا وجود ہے مگر مرکزی سطح پر اس تنظیم سے منسلک عسکریت پسند غیر منظم ہے، لیکن ان کے بقول اگر ان کے خلاف مسلسل اور منظم طریقے سے کاروائی نہ کی گئی تو داعش میں دیگر عسکریت پسند تنظیمیں شامل ہو سکتی ہے، جو تشویش کی بات ہوگی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ لگ بھگ دو سال قبل وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ملک میں داعش سے متعلق ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں کو بھی بنیاد قرار دیا تھا، تاہم وزیر داخلہ کے بیان کے بعد نہ صرف خیبر پختونخوا اور ملحقہ قبائلی علاقوں بلکہ کراچی، لاہور اور کوئٹہ سمیت ملک کے اہم شہروں اور قصبوں میں نہ صرف داعش سے متعلق پرچار پر مبنی تحریری مواد برآمد ہوا بلکہ اسی تنظیم سے منسلک درجنوں مشتبہ افراد بھی گرفتار کیے گئے ہیں۔ گزشتہ ماہ کے اوائل میں فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوا نے ملک بھر میں داعش سے منسلک 309 افراد کی گرفتاری کی تصدیق کی تھی، جن میں ان کے بقول داعش کے ایک سرکردہ کمانڈر کے علاوہ غیر ملکی عسکریت پسند بھی شامل تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان کے قانون سازوں، سابق وزراء اور امن کے مذاکرات کاروں اور سول سوسائٹی کے سرگرم کارکنوں کے ایک وفد نے اپنے پاکستانی ہم منصبوں سے غیر سرکاری بات چیت کے لیے پاکستان کا دورہ کیا۔ وفد کی ایک رکن اور افغان قانون ساز نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے دونوں ملکوں پر تعلقات بہتر بنانے کے لیے زور دیا۔ اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ۔
افغانستان کی پارلیمان کے اراکین، سابق وزراء اور سول سوسائٹی کے نمائندوں پر مشتمل ایک وفد ان دنوں اسلام آباد کے غیر سرکاری دورے پر آیا ہوا ہے۔ اپنے پاکستانی ہم منصبوں کے ساتھ مذاکرات میں افغان وفد کے ممبران نے ان تجاویز پر بحث کی جن سے دو طرفہ تعلقات میں کشیدگی کم کرنے اور انہیں معمول پر لانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس وفد میں شامل افغان پارلیمان کی خاتون رکن ایلے ارشاد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں طالبان جنگجوؤں کی پاکستانی سرزمین پر مبینہ موجودگی کو کشیدگی کی سب سے بڑی وجہ قرار دیا۔
افغانستان لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان صرف طالبان کو جگہ نہ دے، اور یہ ہم لوگوں کا خواہش ہے، لیکن یہ اگر حکومت قبول کرتا ہے، یا تو انٹیلیجنس نہیں قبول نہیں کرتے، یا تو آرمی قبول نہیں کرتے، اسی لیے پرابلم مشکلات بڑھ جاتی ہے۔ اور دیکھ لیتی ہوا ہم کہ یہ رشتہ جو افغانستان اور پاکستان کا تھا، یہ روز بروز خراب ہونے جا رہا ہے، اور یہ ہم نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پڑوس میں ایک گاونڈ ہے، ایک ہمارا بہنیں و بھائی ہے، ہمارے کلچر ایک ہے، اور ہم جو کھانا بناتے ہیں پاکستانی مسالہ ڈال کر اس میں ایک خاص ٹیسٹ دیتے ہیں، تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک برادر ہوڈ ان سسٹر ہوڈ میں جیے، ایسے نہیں کہ ایک دوسرے کو بدنام کرے، یہ اچھا نہیں ہے ہمارے لیے۔
تاہم حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستانی سرزمین کو افغانستان میں پرتشدد کارروائیوں کے لیے نہ تو کسی کو اجازت ہے اور نہ ہی ایسے عناصر شدت پسندوں کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔
تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ میڈیا کو کچھ چانس دے، میڈیا میں وہ لوگ آئے، وہ لوگ باتیں کرے جو جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی باپ سے دشمنی نہیں تھی، سو اب شروع ہو گئی، پرابلم شروع ہو گئی، اب بھی دشمنی نہیں ہے، اب مشکلات شروع ہو گئی ہے، کہ ان کو ہم صاف کریں، ہم ایک راہ حل بنا دیں اس کے لیے، اور لوگوں سے بات کریں کہ دیکھیں ہم جو ہے افغانستان کا برائی نہیں چاہتے، اور افغانستان بھی نہیں چاہتے، اور وہ ریفوجی کے ساتھ جو ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا پراپرٹی کا مشکل ہے، وہ اگر کچھ سیریسلی پاکستان گورنمنٹ، سرتاج عزیز صاحب نے وعدہ کیا، ان لوگوں کا بہت پراپرٹی ہے یہاں پہ، تو جیسے ہم نے سنا وہ لوگ اپنی پراپرٹی نہیں بیچ سکتے، اسی لیے اس کو فیسلٹیز دے، اور سرتاج عزیز صاحب نے کہا کہ وہ لوگ لانگ ویزا پر رہ سکتے ہیں پاکستان میں، اور باقی لوگ جو ہے ہم بہت خوش ہوتا ہے اگر ہمارے افغان لوگ آ جائے واپس اپنے وطن میں، اپنے ملک میں، وہاں پہ اپنے ملک کو آباد کرے، اس پہ ہم خوش ہیں، ہم ناراضی نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو لوگ 30 سال یا 40 سال یہاں رہتے تھے اب ایک خراب امپریشن کے ساتھ واپس جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے افغان لوگ خوش آئے پاکستان سے۔
پاکستانی حکام اس تاثر کی نفی کرتے ہیں کہ افغان مہاجرین کو زبردستی ان کے وطن واپس بھیجا جا رہا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے صرف ایسے افغانوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں جو رجسٹریشن کے بغیر غیر قانونی طور پر ملک میں قیام پذیر ہیں۔ ایاز گل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی ایک عدالت نے 14 سال قبل ریاست گجرات میں ہندو مسلم فسادات کے دوران 33 مسلمانوں کو زندہ جلائے جانے کے ایک مقدمے میں 14 ہندو ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ ان فسادات کے دوران سردار پورہ نامی گاؤں کے ایک گھر میں درجنوں مسلمانوں نے پناہ لے رکھی تھی کہ مشتعل ہندو ہجوم نے اس عمارت کو نظر آتش کر دیا۔ اس واقعے میں 28 مسلمان موقع پر ہی جل کر ہلاک ہو گئے، جبکہ 5 نے بعد ازاں ہسپتال میں دم توڑ دیا۔ یہ فسادات ہندو زائرین کی ایک ریل گاڑی کو نظر آتش کیے جانے کے بعد پھوٹے تھے، اور انہیں 1947 میں تقسیم ہند کے بعد سے سب سے زیادہ ہلاکت خیز فسادات قرار دیا جاتا ہے۔ بھارت کی سیکیورٹی بارڈر فورس نے جمعے کے روز دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پاکستان رینجرز کے ساتھ جوانوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ پاکستان اس بات کی تردید کرتا ہے کہ اس کا کوئی رینجر مارا گیا ہے. تاہم اس کا کہنا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بین الاقوامی سرحد پر اسے سامنے موجود فوجیوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے. تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں.
بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے بارڈر سیکیورٹی فورس یا بی ایس ایف نے جمعے کو دعویٰ کیا کہ اس نے کشمیر اور پاکستانی پنجاب کو ملانے والی سرحد پر ایک جوابی کارروائی کے دوران 7 پاکستانی رینجرز اور دراندازی کی کوشش کرنے والے ایک عسکریت پسند کو ہلاک کیا. تقریباً 200 کلومیٹر لمبی سرحد جو بھارت میں انٹرنیشنل بارڈر اور پاکستان میں ورکنگ باؤنڈری کہلاتی ہے کہ ہیرا نگر شکر گڑھ علاقے میں بی ایس ایف اور پاکستان رینجرز کے درمیان گزشتہ کئی دن سے وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے. دونوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کر کے نومبر 2003 میں طے پائے فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا ہے. نئی دہلی اور جموں میں بی ایس ایف کے عہدیداروں نے کہا کہ فائرنگ کے تازہ واقعات میں جمعے کو صبح 9:30 پاکستان رینجرز نے بھارتی کشمیر کے ضلع کٹھوا کے ہیرانگر علاقے میں اس کی چوکیوں اور دوسرے ٹھکانوں کو ہلکے ہتھیاروں اور مارٹر توپوں سے ہدف بنایا. عہدیداروں کے مطابق بی ایس ایف نے فائرنگ اور شیلنگ کا جواب اسی صلاحیت کے ہتھیاروں سے دیا اور اس دوران 7 پاکستانی رینجرز اور دراندازی کی کوشش کرنے والا ایک عسکریت پسند ہلاک ہو گئے. عہدیداروں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستانی فائرنگ سے بی ایس ایف کا ایک سپاہی گرنام سنگھ بری طرح زخمی ہوا. انہوں نے مزید کہا کہ دن کے تقریباً 1:00 پاکستانی فوج نے ضلع راجوری میں کنٹرول لائن پر بھارتی ٹھکانوں پر فائرنگ کی اور اس دوران مارٹر توپیں بھی استعمال کی گئیں، تاہم کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا. نئی دہلی میں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سرحدوں پر ان واقعات کے بعد وزارت داخلہ نے بھارتی فوج اور بی ایس ایف کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے. ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پاکستانی فوج نے سرحد پر بھارتی توپ خانے اور ٹینک متحرک کیے ہیں، لیکن پاکستان انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کے ڈائریکٹر جنرل عاصم باجوا نے 7 پاکستانی رینجرز کا ہلاک کرنے کے بھارتی دعوے کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا. انہوں نے جمعے کو رات گئے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا، بھارت کا یہ دعویٰ کہ اس نے آج کنٹرول لائن یا ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ کر کے کسی پاکستانی فوجی یا رینجر کو ضرب لگائی یا ہلاک کیا قطعی طور غلط ہے. انہوں نے سماجی ویب سائٹ ٹویٹر کام پر یہ بھی لکھا، بھارتیوں نے شکرگڑھ سیکٹر میں ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ اور شیلنگ کی، پاکستانی رینجرز نے اس کا مناسب جواب دے دیا، پاکستانی علاقے میں کوئی نقصان نہیں ہوا. اس سے پہلے ISPR نے ایک بیان میں کہا تھا کہ جمعے کو پیش آئے دوسرے واقعے میں بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے کاریلا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ شروع کی جس کا مناسب جواب دے دیا گیا. بیان میں کہا گیا کہ ہیرا نگر شکر گڑھ علاقے میں بھارتی فائرنگ صبح 9:00 شروع ہوئی اور تقریباً 1/2 تک جاری رہی، جبکہ فائرنگ کا دوسرا واقعہ دن کے دوران پیش آیا. پاکستانی عہدیداروں کے مطابق بدھ کو کنٹرول لائن پر بھارتی فائرنگ میں ایک پاکستانی شہری ہلاک اور 12 دوسرے زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد اسلام آباد میں مقیم بھارت کے ڈیپٹی ہائی کمشنر JP Singh کو دفتر خارجہ بلا کر اس واقعے پر بھرپور احتجاج کیا گیا. اسی روز بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ بی ایس ایف نے ہیرا نگر کے علاقے میں انٹرنیشنل بارڈر یا ورکنگ باؤنڈری پر دراندازی کی ایک بڑی کوشش ناکام بنا دی، جس کے دوران ایک عسکریت پسند ہلاک ہوا، جبکہ اس کے 5 دوسرے ساتھیوں کو واپس پاکستانی علاقے میں لوٹنے پر مجبور کیا گیا. بھارتی عہدیداروں نے الزام لگایا تھا کہ دراندازی کی اس کوشش کے دوران عسکریت پسندوں کو پاکستانی رینجرز نے فائرنگ کور فراہم کیا. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
انڈونیشیا کی ایک عدالت نے رواں سال جنوری میں دارالحکومت جکارتا میں ہونے والے بم حملے میں ملوث ہونے کے جرم میں ایک شخص کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے. 23 سالہ دودی سریدی کو 14 جنوری کو ہونے والے حملے کے ایک دن کے بعد گرفتار کیا گیا، جس میں 4 عسکریت پسندوں سمیت 14 افراد ہلاک ہوئے تھے. اس کے بارے میں پولیس کا کہنا تھا کہ اس نے شدت پسند گروپ داعش کا حامی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. امریکی صدارتی امیدواروں ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک دوسرے پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے، اور دونوں نے جمعرات کے روز نیو یارک میں عطیات جمع کرنے کے ایک سالانہ اشائیے میں بھی ایک دوسرے پر طنز اور تنقید جاری رکھی۔ تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
یہ تقریب الفریڈ ای سمتھ میموریل فاؤنڈیشن کے لیے کیتھولک چیریٹی کی طرف سے منعقد کی گئی تھی۔ اس تقریب میں دونوں امیدواروں نے ایک دوسرے پر سیاسی طنز و مزاح کے تیر چلائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریر کا آغاز مزاح سے کیا، تاہم کچھ دیر بعد جب انہوں نے ہلری کلنٹن پر تنقید شروع کی اور انہیں بدعنوان قرار دیا تو تقریب میں موجود لوگوں نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ:
We've learned so much from WikiLeaks. For example, Hillary believes that it's vital to deceive the people by having one public policy.
ہمیں وکی لیک سے بہت کچھ پتا چلا۔ مثال کے طور پر ہلری کا خیال ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے دھوکہ دیا جائے کہ ایک عوامی سطح پر ایک پالیسی ہو اور نجی سطح پر دوسری۔ مثال کے طور پر آج شب وہ یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ کیتھولک سے نفرت نہیں کرتی۔ ٹرمپ کے بعد جب ہلری کلنٹن کو خطاب کا موقع ملا تو انہوں نے اپنی صحت سے متعلق مزاح بکھیرنے کی کوشش کی۔
I took a break from my rigorous nap schedule to be here. And as you've already heard, it's a treat for all of you too.
یہ ایسی خاص تقریب ہے کہ میں نے اپنے آرام کے وقت میں سے کچھ وقت نکالا، اور جیسے کہ آپ سن چکے ہیں کہ یہ آپ سب کے لیے خاص بات ہے، کیونکہ میں عموماً اس طرح کی تقاریر کے لیے بھاری معاوضہ لیتی ہوں۔ یہ الفاظ تھے ہلری کلنٹن کے۔ آخری مباحثے کے برعکس اس تقریب میں دونوں امیدواروں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریپبلکن جماعت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا جمعرات کے روز کہنا تھا کہ وہ صرف جیتنے کی صورت میں 8 نومبر کو ہونے والے انتخابات کے نتائج کو تسلیم کریں گے۔ ٹرمپ کا یہ بیان ڈیموکریٹ جماعت کے ہلری کلنٹن کے ساتھ تیسرے اور آخری صدارتی مباحثے کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے۔ انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ انتخابات میں ان کے خلاف دھاندلی کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں جم میلون کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
جمعرات کے روز ریاست اوہائیو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران اپنے حامیوں کو یہ پیغام دیا:
I would like to promise and pledge to all of my voters and supporters and to all of the people of the
میں اپنے تمام ووٹروں اور حامیوں سے اور امریکہ کے تمام لوگوں سے یہ وعدہ اور عہد کرتا ہوں کہ اگر میں جیت گیا تو میں اس تاریخی اور عظیم صدارتی انتخابات کے نتائج کو پوری طرح سے تسلیم کروں گا۔ بدھ کے روز مباحثے کے دوران ٹرمپ کی یہ بات پوری دنیا میں شہ سرخیوں کا باعث بنی تھی، جب مباحثے کے میزبان کرس ویلس نے ان سے پوچھا تھا کہ جیتنے یا ہارنے کی صورت میں کیا وہ انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے کی امریکی روایت کو پورا کریں گے، جس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا: میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ اس وقت بتاؤں گا، میں آپ کو تجسس میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جواب میں ہلری کلنٹن کا کہنا تھا:
کرس،
مجھے اس پر بات کرنے دیں، کیونکہ یہ ایک پریشان کن بات ہے۔ آپ جانتے ہیں، جب بھی چیزیں ڈونلڈ کے حق میں نہیں جاتی تو پھر وہ جو بھی ہو یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے۔ نتائج تسلیم نہ کرنے کی بات نے بہت سے ریپبلکن لیڈروں کے ساتھ ڈونلڈ کے تعلقات کو خراب کیا ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں میں ان کی گرتی ہوئی مقبولیت سے کانگریس کے انتخابات میں ریپبلکن جماعت کے امیدواروں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ریپبلکن جماعت کے اسٹریٹجسٹ جان فہری کا کہنا تھا:
Most polls show that about 75-80% of the Republican base still strongly supports Donald Trump.
رائے عامہ کے اکثر جائزے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ تقریباً 70-80% ریپبلکن ووٹر اب بھی پوری طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ہیں، اس لیے جماعت کی اسٹیبلشمنٹ کے اعداد و شمار شاید باہر رہ کر اندر دیکھنے کی وجہ سے ہیں، جس کے سبب اختلافات پیدا ہو رہے ہیں۔ ان سب باتوں کی وجہ سے ہلری کلنٹن کو فائدہ پہنچ رہا ہے، جنہوں نے شہ سرخیوں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھ کر ایک طرح سے اپنی انتخابی مہم پر توجہ دی ہے۔ قومی سطح پر رائے عامہ کے جائزوں میں ہلری کو ٹرمپ پر 7 پوائنٹ کی برتری حاصل ہے، اور ڈونلڈ کی مقبولیت میں تنزلی کا سبب ستمبر میں ہونے والا پہلا صدارتی مباحثہ تھا۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے منسلک میتھیو ڈیلک کا کہنا ہے کہ اس انتخاب میں مباحثوں کی وقت بہت بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں امیدواروں کو کوئی زیادہ پسند نہیں کیا جا رہا. ڈونلڈ کو اپنے مزاج کا جبکہ ہلری کو اپنی ساکھ کا مسئلہ درپیش ہے. اور اب جب تمام مباحثے مکمل ہو چکے ہیں دونوں امیدوار آخری ہفتوں میں ووٹروں کو باہر نکالنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں. بہت سی امریکی ریاستوں میں قانون ووٹروں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ انتخابی دن سے پہلے بھی اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں. اس وجہ سے 30 سے زائد امریکی ریاستوں میں ووٹر انتخابی دن سے پہلے ہی اپنے ووٹ ڈال رہے ہیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وینزویلا میں 10 ماہ کی قید سے رہائی کے بعد فرانسسکو مارکیز امریکہ پہنچ گئے ہیں. تفصیل اس رپورٹ میں.
وینزویلا نژاد ایک امریکی شہری جن کے ساتھ 4 ماہ کی قید میں وینزویلا میں تشدد روا رکھا گیا، رہائی کے بعد امریکہ واپس پہنچ گئے ہیں. 30 سالہ فرانسسکو مارکیز ایک سیاسی سرگرم کارکن ہیں جنہیں وینزویلا میں صدر نکولس مادورو کے خلاف ایک ملگیر مہم میں حصہ لینے اور تشدد پھیلانے کے الزام میں جون میں گرفتار کیا گیا تھا. ان کا کہنا ہے کہ ایک جج نے ان کے خلاف الزامات جولائی میں مسترد کر دیے تھے اور سوشلسٹ حکومت کے پاس اس کے بعد انہیں حراست میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا. فرانسسکو مارکیز کا کہنا تھا.
Lo que fue una celda oscura, llena de zancudos, húmeda, es lo que uno se imagina lo que...
فرانسسکو کہہ رہے ہیں، میرے لیے سب سے تکلیف دہ صورتحال 26 جولائی تھی جب مجھے انتہائی تنگ تاریک سیل میں رکھا گیا جہاں بے حد حبس اور گرمی تھی اور مچھروں کی بہتات تھی، اور چھت میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جو روشنی کا واحد ذریعہ تھا. اس اذیت ناک قید کے دوران مارکیز کو 7 مختلف سیلز میں رکھا گیا.
امریکہ کی وزارت داخلہ کی ترجمان خاتون کا کہنا ہے کہ ان کا محکمہ ان تمام وجوہات کی چھان بین کر رہا ہے جس کے سبب جمعے کے روز انٹرنیٹ کی فراہمی منقطع ہو گئی تھی اور کئی معروف ویب سائٹس متاثر ہوئیں، جن میں ٹویٹر، ساؤنڈ کلاؤڈ اور اسپوٹیفائی وغیرہ سر فہرست ہیں. یورپ اور ایشیا میں انٹرنیٹ کی فراہمی متاثر نہیں ہوئی، جبکہ امریکہ کے ایسٹ کوسٹ کا علاقہ اس سے متاثر ہوا ہے. آبادی سے متعلق اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 10 سال کی بچیوں کی تعلیم، صحت اور بہبود پر سرمایہ کاری کرنے سے دنیا بھر کے معاشروں کو وسیع پیمانے پر معاشی اور ترقیاتی فوائد حاصل ہوں گے. یہ سالانہ رپورٹ جنیوا میں اقوام متحدہ کے ادارے یونائیٹڈ نیشنز فنڈز آف اسٹیٹ آف ورلڈ پاپولیشن کے نام سے جاری کی گئی. اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
دنیا بھر میں لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح دی جاتی ہے. یہ خاص طور پر ترقی پذیر معاشروں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے، جہاں سے حاصل کردہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوا ہے کہ لڑکیوں سے امتیازی سلوک روا رکھتے ہوئے انہیں تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے. دی اسٹیٹ آف ورلڈ پاپولیشن نامی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے 48 ممالک میں 10 سال کی عمر تک کی بچیوں کی تعداد 65 ملین ہے، جن سے بدترین صنفی تفاوت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کے تعلیم حاصل کرنے کے مواقع بہت کم ہیں، اور ان میں سے بہت سی بچیوں کو زبردستی کی شادی اور جبری مشقت کی جانب دھکیل دیا جاتا ہے. یو این پاپولیشن فنڈ کے پروگرام ڈویژن کے ڈائریکٹر رمیز الک باروف کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں بچیوں کے لیے 10 سال کی عمر بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ اسی عمر میں وہ بلوغت کو پہنچتی ہیں، اور ایسی بچیاں جو بلوغت کی آمد سے گزر رہی ہوتی ہیں انہیں ایک تجارتی مال کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جن کو خریدا یا بیچا جا سکتا ہے یا پھر ان کی تجارت ہو سکتی ہے. رمیز کا کہنا ہے،
For millions of girls, arrival of puberty marks the beginning.
لاکھوں لڑکیوں کے لیے بلوغت کو پہنچنا ان کے لیے زندگی بھر کی غربت، بے بسی اور مواقع کی عدم موجودگی ہو سکتا ہے. ہر روز ان بچیوں پر مستقبل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگیوں میں قدرتی طور پر آگے بڑھنا ختم ہو جاتا ہے اور انہیں کسی دوسری سمت موڑ دیا جاتا ہے. رمیز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دنیا بھر میں 10 سالہ بچیوں کی آبادی ایشیائی بحر الکاہلی خطے میں رہتی ہے، دوسرے نمبر پر افریقہ کا زیری سہارا کا علاقہ آتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان دونوں خطوں کو لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھنے کی وجہ سے سخت نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور انہیں بچے پیدا کرنے پر لگا دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایسے ترقی پذیر ممالک جہاں بچیوں کو سیکنڈری سطح کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، ان ممالک کو سالانہ 22 ارب ڈالر کا منافع حاصل ہوتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی حکومت جب کسی دہشت گرد گروہ یا ایسے افراد کو شناخت کر لیتی ہے جو دہشت گردوں کے لیے چندہ جمع کرنے یا انہیں مالی وسائل مہیا کرنے میں ملوث ہوں، تو ان کے خلاف ایسی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں جن کے بعد وہ بینکنگ کے بین الاقوامی نظام سے استفادے کے قابل نہیں رہتے۔ ان پابندیوں کے باعث ایسے افراد یا گروہ کسی کو پیسہ بھیجنے یا وصول کرنے سے معذور ہوتے ہیں۔ ان پابندیوں کے نتیجے میں ان افراد یا گروہوں کا بینکوں میں محفوظ ایسا تمام پیسہ منجمد کر لیا جاتا ہے جس تک امریکہ کی رسائی ہو، اور یہ یقینی بنا دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی بھی فرد یا ادارہ کسی قسم کا مالی لین دین نہ کرے۔ عین یہی معاملہ اس شخص یا تنظیم کے ساتھ ہوتا ہے جسے امریکی حکومت ایگزیکیوٹیو آرڈر 13224 کے تحت دہشت گرد یا ممکنہ دہشت گرد قرار دیتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے حال ہی میں شام میں سرگرم جند الاقصی نامی تنظیم کو بین الاقوامی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ جند الاقصی شام میں القاعدہ کی شاخ النصرہ فرنٹ کی ایک ذیلی تنظیم ہے جو زیادہ تر شام کے شمالی اور وسطی صوبوں خصوصاً ادلب اور حما میں سرگرم ہے۔ اس تنظیم کی بنیاد 2012 میں اس وقت کے القاعدہ کے بعض چوٹی کے رہنماؤں کے ایک قریبی ساتھی نے ڈالی تھی۔ النصرہ فرنٹ کو امریکی محکمہ خارجہ پہلے ہی غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے چکا ہے۔ اپنے قیام کے بعد سے ہی جند الاقصی اور النصرہ فرنٹ کے درمیان قریبی تعاون رہا ہے۔ البتہ جند الاقصی کے شدت پسند اپنے تئیں بھی دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے آئے ہیں۔ جند الاقصی 2014 میں شام کے وسطی صوبے حما کے گاؤں مان میں ہونے والے قتل عام میں بھی شریک تھی جس میں 40 عام شہری ہلاک ہوئے تھے۔ اس کاروائی کے ایک سال بعد 2015 میں جند الاقصی نے ادلب کے نواح میں واقع چوکیوں پر 2 خودکش حملے کیے تھے۔ دہشت گردی میں ملوث کسی شخص یا تنظیم کی بین الاقوامی دہشت گردوں کی فہرست میں شمولیت کے ذریعے ان کے بارے میں نہ صرف آگہی پھیلانے اور انہیں تنہا کرنے میں مدد ملتی ہے بلکہ ان کے مالی وسائل تک دوسرے شدت پسندوں کی رسائی بھی روکی جا سکتی ہے۔ جند الاقصی کو دہشت گرد قرار دینا امریکی حکومت کا ایک اہم قدم ہے جس کے نتیجے میں اس تنظیم اور اس کے ارکان کی اپنے بہیمانہ ایجنڈے پر عمل درآمد اور مزید حملے کرنے کی صلاحیت کو غیر مؤثر کرنے میں مدد ملے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
کے ساتھ ہی اس شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ بانگ